نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اب سب تیار ہے نا الحمد للہ کیونکہ چلتے پھرتے سننے میں بات دل میں نہیں جاتی جب بھی کبھی قرآن خود بھی پڑھنے لگیں گھر میں بھی نماز میں بھی 3-4 سیکنڈ بالکل خاموش رہا کریں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اور میں ادھر سے ہٹ کے دوسری طرف جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور لاکھ لفظ بہت چھوٹا ہے اس نعمت پہ جو اس وقت آپ کو اور مجھے حاصل ہے. اور وہ کیا کہ ہمارے دل, ہمارے دماغ, ہماری زبان اور ہمارے کان اس وقت اس پیاری ہستی کے بارے میں سننے اور سنانے لگے ہیں کہ جس کے لیے نہ دنیا میں کوئی مثال ہے اور نہ آخرت میں. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہمارے دلوں میں بھی رہتے ہیں, جن کی نبوت کی گواہی دینا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیرت النبی کا موضوع ایک ایسا خوبصورت موضوع ہے کہ اس پہ سب سے زیادہ بولا گیا, بلکہ میں کہہ سکتی ہوں کہ قرآن کی تفسیر سے بھی زیادہ سیرت کے موضوع پہ بات چیت ہوتی ہے. دن رات ہم اللہم صلی علی محمد کی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ صرف ہمارا آپ کے ساتھ جذباتی تعلق یا ایک بچپن سے سنا ہوا تعلق تو ہے, لیکن جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک, آپ کی زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات اور حالات ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے نہ ہوں جیسے شاید ہماری اپنی زندگیاں یا ہمارے اپنے بچوں کی پیدائش سے لے کے ان کے آج تک کے سارے مراحل, یا پھر اپنے پیاروں کے بارے میں جب تک ہم سنتے ہیں. اگر اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہمارے دل و دماغ میں پختہ نہ ہو تو یاد رکھیے کہ محبت کا وہ حق ہی ادا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ شوق بڑھ رہا ہے اور جذبے مچل رہے ہیں اور ارمان امنڈ رہے ہیں کہ میں جلدی سے جلدی اپنے نبی کے بارے میں جانوں. تو آج کی یہ نشست میرا خیال ہے کہ سیرت کے موضوع پر بڑی ہی ایک منفرد نشست ہوگی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے. اور آج ہم واقعات سیرت پاک کی ترتیب زمانی دیکھیں گے, لیکن آج ہم اس نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے واقعات کو زمانے کی ترتیب سے دیکھیں گے. سننا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے اور شوق ابھرے گا. اور دیکھیے, کم از کم ہمیں اپنے نبی کی زندگی کے واقعات ایسے تو یاد ہوں جیسے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کی باتیں یاد ہوتی ہیں، اور محبت کا یہ حق ہے، اور ہر واقعہ اپنی جگہ ہمارے لیے ایک سوچ کا نقطہ بھی ہے۔ اس موضوع پہ بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ سنا گیا، مجھے بھی اللہ نے تھوڑا بہت موقع دیا سیرت کی مختلف جو سیریز کی، اس میں سب سے پہلے جو کی تھی وہ رحیق و مختوم تھی، بہت طویل، یعنی کہہ لیجئے کہ سالوں میں محیط وہ سفر تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو سفر کیا الحمدللہ وہ تجلیات نبوت کا کیا، وہ کہہ لیجئے کہ مہینوں پہ محیط ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا تھا ربیع الاول کے مہینے میں، فرمائش تھی، تو ہم نے مکی اور مدنی دور کو یعنی دو ویکنڈز پہ کیا تھا، ایک ڈیزرٹ روز کے نام پہ صحرا کا پھول، اور دوسرا اس میں آپ کا جو مدنی دور تھا در یتیم، اور یہ آج بھی ایپ پہ بھی موجود ہے۔ تو اس میں ہم نے تقریباً، مجھے یاد نہیں صحیح، لیکن کچھ گھنٹوں میں مکی دور اور پھر اگلی نشست میں ہم نے مدنی دور کو کیا تھا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کے بارے میں مختلف چھوٹی بڑی سیریزز ہوئیں، لیکن آج میں نے اس سوچ کے ساتھ یہ موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس نے آج تک کبھی سیرت نہیں پڑھی، کم از کم اس کو اللہ کے نبی کی زندگی کی کچھ جھلکیاں تو نظر آئیں۔ اور مجھے ایسے لگ رہا ہے آج کی یہ بات کرتے ہوئے کہ جیسے قرآن پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا، مثلاً جیسے ہم تفسیر سے پڑھتے ہیں، بہت ڈیٹیلز میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک سفر ہمارا دور قرآن کے نام پہ ہوتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی رمضان میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو موقع ملا ہوگا، تو جس طرح دور قرآن میں پورے قرآن کی جھلکیاں نظر آنے لگتی ہیں نا، تو انشاءاللہ یہ جو ہماری یہ آج کی سیریز ہے، یہ آپ کو مجھے اللہ کے حکم سے سیرت کی جھلکیاں دے گی۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں کاغذ قلم نہیں ہوگا پھر آپ انجوائے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اتنا تیزی سے بولا ہوا سفر، جس میں میں چاہوں گی کہ ضرور آپ کو ترتیب لکھاؤں تاکہ پھر آپ اور میں دیکھیں، اور سارا کچھ پڑھنے کے دوران جو چیز میری سوچ میں آج وہی آپ کو بھی دوں گی۔ جس شخص کی زندگی کے واقعات لکھنے کے لیے، ابھی آپ دیکھیں گے 100 سے زیادہ تاریخیں شاید آپ نوٹ کریں گے، تاریخ نہیں کر سکے تو مہینے، مہینے نہیں بھی کر سکیں گے تو سن تو لکھیں گے۔ ایک شخص کی زندگی میں اتنا کچھ ہوا، آخر ایکٹیو شخص تھا نا۔ آپ سے مجھ سے کوئی کہہ دے سنائیں آپ اپنی زندگی کی کہانی، تو میرا لے 4-6 جملوں میں ہم نے پوری کر دینی ہے۔ بچپن میں ڈانٹ بڑی پڑتی تھی، روتے ہوئے اسکول جاتے تھے، اور دس اینڈ دیٹ، پھر میٹرک کیا، پھر یہ کیا وہ کیا، اور اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، شادی کے بعد بس آج تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا، اور اب بچے ہو رہے ہیں تو پتہ نہیں آگے جا کے ہونا کیا ہمارے ساتھ۔ آپ دیکھیے کہ جو بہت انیکٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، غیر فعال لوگ ہوتے ہیں، ان کی کہانی لکھنے کے لیے بہت زیادہ بک کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کسی انسان کی زندگی میں سے جتنا کچھ نکلتا ہے جمع کریں تو اتنا کچھ، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقیقت میں حرکت والی زندگی تھی، ہر گھڑی تیار، اور وہ کہتے ہیں نا کہ تو ثابت وہ سیارہ، آپ ہر وقت ایک متحرک انسان تھے۔ کچھ واقعات جو ہم پڑھیں گے وہ تو خود اللہ کی طرف سے تھے، آپ کی پیدائش اور آپ کی رشتہ داریاں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی ہلچل تھی کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی دن سکون سے گھر بیٹھتے ہوں گے۔ اس کے باوجود خوش اخلاقی کی انتہا، اس کے باوجود خوش دکھتے، اس کے باوجود چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں، تکلیف نہیں۔ تو یہ چیز اصل میں آپ نے میں نے سیکھنی ہے کہ ہر قسم کے حالات، ادھر شادیاں ہو رہی ہیں تو ادھر غم ہے، ادھر کوئی جنگ لگی ہوئی ہے تو اس کے واپسی پہ کوئی نکاح ہو رہا ہے، ادھر بدر کی خوشخبری ہیں تو ساتھ بیٹی کا جنازہ جو ہے وہ تیار ہے اور وہ دفنا کے ان کا داماد آ رہا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی میں جب اتنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو اپنے جذبات پہ قابو ہے۔ ہم تو غم منانے پہ لگے تو ہمارا کئی دن، کیا ہفتوں مہینوں پہ غم چلا جاتا ہے، اور خوشی منانے کے لیے تو ہمیں کئی مہینے پہلے سے تیاریاں کرنی پڑتی ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کی زندگی میں بڑے مقصد آتے ہیں، بڑے بڑے موقع آتے ہیں نیکیوں کے، بڑا بننے کے کئی موقع آئے میری زندگی میں، میں نے غفلت میں گزار دی ہے کہ نہیں ابھی میرے بچے کی شادی، اور ابھی میری شادی، اور ابھی بھائی کے گھر ہے، اور ابھی یہ۔ یہ جملہ ہر ایک اپنے اوپر لے۔ میری زندگی میں کئی ایسے موقع آتے ہیں کہ جب اللہ مجھے چن کے پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں صرف اپنی سستی یا ذاتی زندگی کے کچھ خوشیاں غموں کو لے کے چلتی ہوں، اور پھر وہ موقع چھن جاتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر آپ کے سامنے رکھوں گی، تو اس میں الحمدللہ ہم نے ایک اور بک شروع کی ہوئی آج کل، محسن انسانیت، یعنی کافی چیزیں میں نے اس سے پک کی ہیں، یعنی اوتھینٹک ہیں. سیرت میں 19-20 کے سن اور کون سا غزوہ پہلے کون سی، اس کی گنجائش ہمیشہ ہی رہی. قرآن کی تفسیر سے سیرت میں یہ ایک پوائنٹ فرق ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ہر وہ چیز سامنے رکھوں کہ جس کی بہترین سند موجود ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کچی پکی بات کر دی جائے. تو ہم شروع کریں گے اس سفر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے، جس کو آج ہمارے ہاں ولادت مبارک کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش موسم بہار میں ہوئی، دوشنبے کا دن تھا، اس پر سب کا اتفاق، یعنی پیر کا دن تھا. تاریخ میں اختلاف ہے، 9 ربیع الاول بھی ہے، اور اسی طرح سے ہمارے ہاں معروف جو 12 ربیع الاول ہے وہ بھی ہے. 6 مختلف تاریخیں آج بھی موجود ہیں. آپ ان 6 کی ڈیٹیلز لینا چاہیں تو رحیق مختوم بک کھول لیجئے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو ٹاپک ہے، بس اس کے پہلے پیج سے ہی آپ کو وہ سب مل جائیں گی. اب یہ سارا کچھ کیا بتاتا ہے کہ اتنا اہم شخص دنیا میں آ رہا ہے، جس نے بعد میں وہ کہتے ہیں کہ عرب تھا، عجم میں بھی اللہ کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیا. کیوں کسی کو ان کی ایک تاریخ یاد نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ، کس کو پتا تھا کہ آج عبداللہ کے گھر جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، کل وہ انسانیت کی تاریخ بدلنے والا بچہ ہوگا. اس وقت تو ایک یتیم بچہ تھا، ایک ایسا بچہ کہ جس کو پیار کرنے والا باپ بھی موجود نہیں ہے. تو لہٰذا اس دور میں تاریخیں ویسے بھی نہیں لکھتے تھے، عربوں میں یہ رواج نہیں تھا. آج آ گیا ہو تو اور بات ہے، لیکن میں نے آپ کو ساری بات کا خلاصہ بتا دیا ہے کہ 6 کال موجود ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو قریب از قیاس ہے وہ 9 ربیع الاول ہے. اور عام الفیل، ہاتھیوں کے سال، جس کو آپ علم طرح کئی ففال عربوں کا بیسخاب الفیل میں پڑھتے ہیں، سرفیل میں جس سال ابرہ نام کے ایک شخص نے ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا، اس پہ سب کا اتفاق ہے، یہ اسی سال میں ہوا تھا. تو آپ کہہ لیجئے کہ یکم عام الفیل تھی اور 9 ربیع الاول تھا، یہ جب بہتر ہے. بہرحال 9 کہہ لیں، 12 کہہ لیں، یا کچھ اور بھی کر لیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، یعنی آج اس کی تاریخیں بھی مقرر کر دی گئیں. جب اس ڈیٹ کو لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ 22 اپریل 571 عیسوی تھی، یعنی جو پیچھے سے سن چل رہا تھا. اس دن ایک بچہ دنیا میں آتا ہے، کسی نے اس کے آنے کی اتنی تیاریاں نہیں کی ہوں گی جتنی آج پیدا ہونے والے بچوں کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک بچے کو باپ کی نعمت سے محروم کیا. اللہ کے نبی کے والد عبداللہ، آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو اسی دوران ان کا انتقال ہو چکا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے واقعے سے 50 روز بعد ہوئی، 50 ڈیز تقریباً 2.5 مہینے ہوتے ہیں. بس کہتے ہیں 55، یعنی تقریباً 2 مہینے آپ کہہ سکتے ہیں گزرے تھے. اور عرب لوگ واقعات کے ذریعے سے چیزوں کو یاد رکھتے تھے، تو عام الفیل ایک بہت اہم سال تھا اور یہ واقعہ بڑا اہم تھا. اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ بھی تھا کہ جس رب نے اس کعبے کی حفاظت کی ہے، اب وہ ایک ایسا بچہ پیدا کر رہا ہے کہ جو رب کے دین کی بھی حفاظت کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہو گئی. سیکنڈ پہ چلتے ہیں، آپ کی مدت رضاعت، دودھ پلانے کی عمر، یا آپ کی رضاعت کیا تھی. تو پیدائش سے 2 یا 3 دن کے بعد سویبہ نام کی ایک لونڈی کا دودھ پلوایا گیا، جو کہ ابو لہب کی کنیز تھی. عربوں کی عادت تھی اپنی ماں کے سوا دوسری عورتوں کا دودھ بھی پلواتے تھے. اچھا، یہ چیز آج ہمارے کلچر میں تو نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ بڑا برا مناتے ہیں اگر کوئی کسی کے بچے کو دودھ پلا دے. عرب ایسا نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے. وجوہات بہت ساری ہیں. نمبر ایک یہ کہ جتنی عورتوں کا دودھ پیے گا بچہ، اتنوں کی خوبیاں اس میں آئیں گی. کہتے ہیں نا کہ دودھ کا اثر بندے کی بڑھاپے تک رہتا ہے. ایک تو ماں کی صحت، توانائی، عقل، بعض لوگوں میں بہت جسمانی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگنیس ہوتی ہے. پھر اسی طرح دوسری وجہ ماؤں کا تقویٰ. بعض دفعہ عرب لوگ کسی بڑی نیک عورت کو دیکھتا ہے تو ضد کر کے کہتے ہیں چند گھونٹ پلوا دو میرے بچے کو دودھ کے، کہ شاید تیرا تقویٰ، تیرا ایمان، تیری اللہ سے محبت میرے بچے میں ہے. تو ایک تو جسمانی اثر کے لیے اور دوسرا روحانی اثر کے لیے. تیسری بھی ایک اور وجہ تھی. آپ دیکھیں کہ ہمارے کلچر میں تو یہ بات اتنی آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ لگتی ہے، سچ بتاؤں. وہ کیا ہے کہ محرم اور غیر محرم کا فرق. عرب عورتیں دوسرے، جیسے مثال ہے کہ بہنیں اپنے بچوں کو آپس میں، بھابھیوں سے یا قریبی کزنس اپنے بچوں کا کا دودھ دوسروں سے کیوں پلوا لیتی تھیں کہ بڑے ہونے پر یہ بچے محرم ہوں گے، ان گھروں میں آنا جانا عام ہوگا، مثلا بھائی کے گھر جا رہے ہیں تو بھابھی جو ہے وہ تو محرم نہیں ہوتی، یعنی کچھ اس قسم کا تعلق بھی تھا. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور تقریباً 4 ماہ کی عمر کے قریب جب آپ تھے تو باقاعدہ پھر آپ کو دائی حلیمہ سعدیہ کے گھر بھیجا گیا. یہ واقعہ تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ آپ جب آپ سیرت پڑھیں گے، آج تو صرف ہنٹس ہیں، لیکن یہاں میں اکثر سوچتی ہوں جب بھی حلیمہ سعدیہ کا نام آتا ہے کیا مقدر تھے اس عورت کے. صحرا نشین عورت تھی، غربت کی ماری بھی تھی، اور اگر اس دن اس کے پاس دولت ہوتی تو کبھی اس کو محمد نہ ملتا صلی اللہ علیہ وسلم. اس عورت کی گود میں اللہ نے وہ پیارا بچہ ڈالا کیوں؟ اس لیے کہ ساری عورتوں نے اس کو لینے سے ریجیکٹ کر دیا تھا. اور یاد رکھیے اس میں ساتھ ساتھ عمل کی باتیں اس میں بھی نکلیں گی. گو کہ آپ کہتے ہیں اس میں تو صرف باتیں ہوں گی، نہیں، عمل کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ چیزوں کو ہم اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں اور وہ اچھی نہیں ہوتی. آسان تکرہ شعین بہو خیر الکو، شاید تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور اپوزٹ بھی آسان تو ہب شعین بہو کرہ الکم. تو آپ دیکھیے کہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غریب گھر میں پیدا ہونا، اور آپ کہیں گے کہ ہم تو سنتے آئے کہ آپ کے دادا تو سردار تھے، عبد المطلب ان کا نام تھا، اور آپ تو خانہ کعبہ میں بالکل کعبے کے دروازے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، تو پھر غریب کیوں تھے؟ یہ سوال میرے اپنے ذہن میں تھا کبھی، اس لیے میں اٹھا رہی ہوں. تو وجہ یہ کہ اس دور میں سردار ہونا اور دولت مند ہونا دو لازم ملزوم چیزیں نہیں تھیں. آج تو کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی اتھارٹی. اس دور میں سردار غریب ہوتے تھے، حتیٰ کہ ابو طالب جو اپنی قوم کے سردار تھے اپنے بچے نہیں پال سکتے تھے کہ ان کے بچوں کو ایک ایک کر کے ایک ایک دوسرے گھروں میں بھیجنا پڑا. حضرت علی کو جو اللہ کے نبی نے اپنی کفالت میں لیا اس کے پیچھے بھی یہ ایک حکمت تھی کہ اس وقت چچا کے پاس کچھ تھا نہیں دینے کو، تو لہذا حلیمہ سعدیہ کی غربت ان کے کام آ گئی، اور وہ اتنی غریب تھی لیکن اللہ نے اپنے نبی کو وہاں بھیجا. یہ سارے سہارے ٹوٹ رہے ہیں، یاد رکھیے. آج ہم کسی بھی بچے کے یتیم پیدا ہونے پہ کہتے ہیں ہائے اس کا کیا بنے گا، باپ تو ہے ہی نہیں، ہائے چاچا نہیں، فلاں نہیں. اللہ نے اس پیارے سے بچے کے ذریعے سے یہ انسانیت کو بات سکھا دی، ساری دنیا کے باپ مل جائیں تو اپنے بچوں کو وہ نہیں دے سکتے جو کہ اللہ دے سکتا ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، یہ بھی ایک اللہ تعالی کی حکمت تھی. پہلے سے ہی آپ کو اپنی ماں سے الگ رہنا پڑا. پھر تیسرا واقعہ جو آپ کی زندگی کا اہم واقعہ ہے وہ آپ کی والدہ کا انتقال ہے. آپ کی عمر مبارک 6 سال کی تھی. 6 سال کی عمر کا بچہ کتنا کو ہوتا ہے ذرا سوچے. اور ایک سفر کے دوران آپ کی والدہ ابوا نامی مقام ہے مدینہ کے بالکل پاس، جہاں آپ کے ننہال کا گاؤں بھی تھا کہہ لیں، وہاں ان کا انتقال ہوا. اب اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں آتے ہیں، لیکن 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے چچا ابو طالب کی مائیت میں آ گئے. چچا نے باپ بن کے پالا، اپنی بھی اولاد بہت تھی لیکن اپنے اس بھتیجے کو انہوں نے واقعی باپ کا پیار دیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف پہلا سفر 12 سال 2 ماہ کی عمر میں کیا. بحیرہ راہب کا واقعہ اسی سفر میں آیا تھا، ابو طالب آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں پھر اس راہب نے کچھ ایسی نشانیاں دیکھی تھی کہ اس نے مشورہ دیا تھا ابو طالب کو کہ اس بچے کو لے جاؤ، کیونکہ میں نے کچھ انیوژل چیزیں دیکھی ہیں، درختوں کو جھکتا ہوا دیکھا ہے، تو ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے جس کا یہود انتظار کر رہے ہیں. تو جس طرح اس کو پتا تھا اس طرح اس دور کے بہت سارے اور بھی لوگوں کو پتا ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو وہاں کوئی نقصان پہنچائے. تو چنانچہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا. یہ آپ کی 12 سال کی عمر تک کی کہانی تھی. اس کے بعد ایک حرب فجار نام کی ایک جنگ ہوئی تھی عربوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 15 سال تھی. یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی شریک ہوئے، حرب الفجار. اصل میں یہ ایک کہہ لیجئے کہ قومیت کی بنیاد پہ کہہ لیجئے، یا جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی محبت میں کسی کے ساتھ لڑنے لگ جائیں، یعنی یہ آپ کی مذہبی جنگ نہیں تھی، اس سوسائٹی میں سوشلی ایک جنگ ہونی تھی جس میں آپ رہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ بعد میں گزرا، دوبارہ ایک اور جنگ بھی حرب فرجار کے نام پہ اس میں شریک ہوئے. پھر اگلا واقعہ جو تھا وہ حلف الفضول کا تھا. آپ کی عمر مبارک 16 سال کی تھی اس وقت. بہت سارے فضل نام کے لوگ تھے, انہوں نے مل کر ایک ٹریٹی کی تھی. بس آپ اس کو کہہ لیں کہ اصلاحی انجمن تھی ایک, جیسے ہر معاشرے میں ہوتی ہے نا, سوشل ورک کے نام پہ سب مل کے کام کریں گے, اتحاد کریں گے. تو اس طرح کی ایک جنگ تھی جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی. اور اس دور میں جبکہ نبوت کے کوئی آثار بھی نہیں تھے, لیکن لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت اور عقل مندی کے اور آپ کے اچھے اخلاق کے بہت زیادہ قائل ہو چکے تھے اس وقت. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 23 اور 24 سال کے بیچ میں تھی کہ آپ نے ملک شام کی طرف دوسرا سفر, لیکن مقصد فرق تھا. پہلا کیوں تھا؟ چچا کے ساتھ گئے تھے, واپس آ گئے. دوسرا تھا تاجر کی حیثیت سے, یعنی اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریئر شروع ہو رہا ہے. 23 یا 24 سال کی جو عمر تھی آپ کی, اور پھر یہی وہ دور تھا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ کے ذریعے, اور آپ کے حالات کچھ ایسے بنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقرر ہوا, اور آپ کی عمر مبارک 25 سال 2 مہینے اور 10 دن کی تھی جب آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. یہ 10واں واقعہ ہے ترتیب کے ساتھ اگر میں بولتی جاؤں ساتھ ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ پرسنل لائف پہ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے, حالات واقعات چلتے آ رہے ہیں, پیش آ رہے ہیں بالکل عام انسانوں کی طرح. یہاں پھر ذرا سے رک کے سوچئے, 25 سال کی عمر اور شادی ہو رہی ہے 40 سال کی خاتون, بچوں والی, 3 تو بچے پکے تھے, چوتھے کی بھی بات ملتی ہے. 2 دفعہ شادی شدہ ایک عورت اور اللہ کے نبی کا نکاح ہوتا ہے اس عورت سے. آج تو معاشرہ باتوں میں کھا جاتا, ہائے بیچارہ, ہائے بیچارہ. ہم کسی کے حالات بیان کرتے ہوئے کس چیز کو بیچارگی کی علامت دیتے ہیں؟ بہت ساری, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے سے بڑی عورت سے شادی ہو گئی. چلے 1-2-4 سال ہو تو کوئی مان بھی لے, کہاں 15 سال بڑی. آج تو ماں بیٹے میں بھی 15 سال کا فرق ہو سکتا ہے. اگر 15-16 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے تو اپنے بچے سے ماں کوئی 16-17 سال ہی بڑی ہوتی ہے مومن طور پہ. لیکن دیکھیے یہ باتیں سوچا کریں, غور کیا کریں, ایک مرد جس کی انتہائی کہہ لیجئے کہ جوانی کا آغاز ہوتا ہے 25 سال کی عمر, یعنی پورا جوبن ہوتا ہے, اور کہنے کو کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں عورت کی جوانی کم ہو چکی ہوتی ہے, بلکہ مینوپاز آ گیا تو بچے بھی نہیں پیدا کرے گی. کیا بظاہر دیکھا جائے تو بے جوڑ شادی دکھتی ہے, لیکن اصل جوڑ والی شادی یہی تھی. سارے بچے آپ کو خدیجہ سے ملے, محبت ساری خدیجہ نے آپ پہ نچھاور کی, مال آپ پہ نچھاور کیا, دولت آپ پہ نچھاور کی, زید نام کا اپنا غلام آپ کو تحفے میں دیا. مکہ کے سارے دور میں اللہ کے نبی نے کس چیز پہ گزارا کیا ہے؟ حضرت خدیجہ کی دولت تھی. باہر کی دنیا میں حضرت ابو بکر کی تھی, دین پہ کہہ لیں ابو بکر لگاتے تھے زیادہ, اور گھریلو ضروریت ہر بندے کی ہوتی, کس مرد کی ضرورتیں نہیں ہیں بتائیں, کس عورت کی نہیں ہے. تو کاروبار تو ختم ہو گیا تھا جب نبوت کے آثار شروع ہوئے اور آپ تنہائی پسند ہوئے, تو کمانا تو ختم ہوا. تو حضرت خدیجہ کے مال پہ اللہ نے آپ کو عبور دیا, اور وہ بھی کیا عورت تھی جس نے کبھی فیل ہی نہیں کرایا ہوگا کہ آپ کا مال یا میرا مال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ بڑے خوشگوار سال گزارے. اب دیکھیں 25 سال کی عمر تھی نا, 25 سے پھر 30 ہوئے پھر 40, 15 سال بڑے اطمینان کے گزرے, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نبی تو نہیں بنے تھے. آج کے معاشرے کو لے کے دیکھیے تو آپ ایک مرد ہی تھے نا, جیسے ایک میاں بیوی ہوتے ہیں, آپ اپنی امیجینیشن میں لے آئیں. ہمارے ہاں عموماً عورتیں کتنی بے صبری ہو جاتی ہیں, اور ہمارے ہاں مرد عموماً کتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں اس وقت جب وہ کسی کو مالی طور پہ اپنے سے کم دیکھتے ہیں. کوئی جھگڑا, کوئی لڑائی, کوئی تانا نہیں. ہاں ایک بات ہوئی, اور وہ کیا تھی کہ جب آپ کی عمر مبارک 33 سال کی ہوئی, 33 years کی, یعنی ابھی 7 سال رہتے ہیں نبوت میں, لیکن آپ کو کچھ غیبی اسرار نظر آنے شروع ہو گئے تھے, کچھ ان یوزل چیزیں تھیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کی گواہی دیتی ہیں کہ کچھ ان یوزل چیزیں تھیں, بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو چکے تھے. لیکن یہ چلتا رہا سلسلہ, کوئی بات نہیں. تنہائی پسند ہو گئے تھے, غار حرا میں جاتے, ستو دیکھتی حضرت خدیجہ ساتھ کھانا لے کر آتی پیچھے، اور حضرت جبرائیل پھر خبر دیتے ہوتے تھے کہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو اللہ کا سلام اور میرا سلام. یہ سارے واقعات ہوتے گئے. اتنے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال 35 ایئرز کی ہوئی تو تحکیم، تحکیم جیسے حکیم لکھتے ہیں نا، اس سے پہلے تا لگا لیجئے. تحکیم کیسی ہوئی، کس چیز کی؟ آپ کو حکم بنایا گیا. کس بارے میں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. عربوں نے اس وقت سوچا کہ کیوں نہ خانہ کعبہ کو دوبارہ ذرا سیٹ کر لیں، کافی خراب ہو چکا تھا کافی عرصے سے. اب اس میں انہوں نے کہا کہ ہم صرف حلال کا مال لگائیں گے. اصل خانہ کعبہ ایسے تھا جیسے یہ ایک سائڈ اوول اور دوسری سیدھی، یعنی حتیم کو بھی اندر ڈال لیں، لیکن جب دیواروں کو 5-6 فٹ تک اٹھایا تو اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے. تو پھر کیا کیا کہ چلو کمرہ چھوٹا کر لیتے ہیں اور حتیم کو باہر رکھتے ہیں. اب جب یہ سب ہوا نا تو حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا، اس پہ سب جھگڑنے لگ گئے. بات بات پہ تو وہ جھگڑتے تھے، اور یاد رکھیے جہاں دین نہیں ہوگا وہاں جھگڑے ہوں گے، وہاں لوگ ہمیشہ اپنی ذات کو نمایاں کرتے ہوئے دکھیں گے. خیر سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین بنایا، کہا آپ امین آپ کریں، حکم بنے. آپ نے کیا کہا؟ چادر لاؤ. چادر لے کے آئے، کہا کہ سارے سرداروں کو بلاؤ جن کو بڑا شوق ہے نا بڑا بنے، ہر قبیلے کا سردار آئے، اور اپنے ہاتھ سے وہ حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر کے اندر رکھ دے، اور چادر کے کونے چاروں طرف سے کہا جس کو شوق ہے پکڑ لے. اس طرح کئی لوگوں نے اس چادر کو پکڑا اور سارے اکٹھے کھینچ کے لے گئے، اور ان میں سے اللہ کے نبی نے جا کے اس میں لگا دیا، یا کسی اور نے لگا دیا ہوگا. اس پہ کوئی اتنا بازے مجھے تو نہیں ملی بات، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی جنگ ہو جانی تھی ایسے موقع پہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی وجہ سے یہ جنگ نہیں ہوئی. بہرحال عمر مبارک 40 سال 11 دن کی جب ہوئی تو پہلی دفعہ آپ کے پاس فرشتہ آیا، بعثت ملی آپ کو. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 40 سال 11 دن 9 ربیع الاول، 41 سال میلاد، یعنی اگر آپ عیسوی کیلنڈر کو دیکھیں تو 12 فروری 610 کا وہ دن تھا. تھوڑا سا اس میں بھی اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ تھی، کوئی کچھ 19-20 کے فرق ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں 25 رمضان تھا اس دن، بعض کہتے ہیں 13 ربیع الاول تھی، کچھ بھی تھا، لیکن اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آتی ہے. اور روح الامین نے غار میں آ کر آپ کو کیا کہا تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم.
پہلی وحی باقاعدہ جو نازل ہوئی تھی یہ رمضان میں تھی. کبھی آپ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ کیا یہ کیا صرف محض اتفاقات ہے؟ اتفاقات نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں نبی بنایا جاؤں گا، قرآن پاک میں اس کا اشارہ موجود ہے. اور جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، آپ سمجھے ہی نہیں، کا معنی بھکارین، میں نہیں پڑھا ہوا. اور واقعی آپ دنیاوی طور پہ نہیں پڑھے ہوئے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پہ جاری کر دیا، اور پھر آپ پڑھنے لگ گئے، اور اس طرح سے آپ کہہ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ نبوت کا جو تھا وہ معاملہ پورا ہوا. اور یہ وہ جو چیز تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اب وہ سارے اشارے، وہ ساری باتیں سمجھ آنے لگ گئیں. بس کہتے ہیں کہ 18 رمضان تھا، جمعے کا دن تھا، اور اگر اس حساب سے دیکھیں تو 17 اگست 610 بنتا ہے جب قرآن پاک کا آغاز ہوا، سورت الگ کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 نمازیں فرض ہوئی تھی. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس وقت امت پہ نماز فرض ہے نا، یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی، ابھی آئے گا وہ واقعہ بھی، لیکن بعض روایت سے یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فجر اور عصر کی 2 رکعتیں 9 ربیع الاول اسی دن سے جاری ہو گئی تھی جب آپ کو نبوت ملی تھی. اب اس میں پھر میں کہوں گی کہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ کہ آپ تو پہلے بھی عبادت کرتے تھے، اور جو نماز کی اصل شکل ہے وہ ہمارے پاس تو الحمدللہ آج جو موجود ہے، لیکن یہ کہ آپ کے اوپر کچھ چیزیں ایکسٹرا تھیں، دوسروں کے لیے آپ نے اس کو نہیں رکھا۔